مظلوم کی آواز سنے کہ جو مسلمانوں سے مدد مانگ رہا ہو اور اس کی مدد کو نہ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ سامعین، اگرچہ ایرانی عوام اپنے لبنانی بھائیوں اور بہنوں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں، مگر ان کے کچھ تحائف بہت ہی سخاوت مندانہ، فراخ دلانہ اور دلچسپ ہیں۔ مثال کے طور پر، ایرانی خواتین نے لبنان میں ضرورت مند پناہ گزینوں کی مدد کے لیے اپنے اپنے زیورات عطیہ کرنے کی مہم چلائی ہے، اور ان میں سے بعض نے جو رقم دی ہے وہ حیران کن ہے۔ مثال کے طور پر، دفاع مقدس کے ایک سابق فوجی کی بیوی نے ایران ہمدرد کی مہم کے لیے 10 تولے سونا عطا کیا ہے۔ اسی طرح محمد رضا نوری کی والدہ، کہ جن کے بیٹے کو تقریباً 20 ماہ پہلے امریکیوں نے عراق میں گرفتار کیا تھا، لبنان کے لوگوں کی مدد کے لیے ان کے بیٹے نے یوم مادران کے موقع پر جو بہترین تحفہ انہیں دیا تھا، انہوں نے اسے لبنان کے عوام کی مدد کے لیے بطور عطیہ دے دیا۔ ایرانی عوام اور حکام کی طرف سے لبنان کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد اسلامی احکام پر یقین کے اظہار کو ثابت کرتی ہے، جو کہ بے رحم اور غاصب حکومت کے ظلم و ستم سے متاثرہ مظلوموں کی مدد کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سامعین، ذمہ داری کا یہ احساس خاص طور پر لبنان اور غزہ کے عوام کی مدد کرنے میں زیادہ واضح ہوا ہے، جو مشکل حالات میں ہیں۔ بلا شبہ یہ غیر متوقع امداد ایران کے عوام اور فلسطین اور لبنان کے عوام کے درمیان مضبوط رشتہ اور دوستی پیدا کرنے میں مؤثر کردار ادا کرے گی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے سے غاصب صہیونی ٹولے کو اقوام متحدہ سے نکال باہر کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ غزہ اور لبنان میں جاری صہیونی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سینکڑوں افراد جمعے کو تہران میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر کے سامنے اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ قبلہ اول پر قابض صہیونی ٹولے کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کو روکنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائیں۔ مظاہرین نے بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کی خاموشی کو غزہ اور لبنان میں صہیونی غاصبوں کے ہاتھوں ہو رہے قتل عام کا بنیادی محرک قرار دیا۔ فلسطین اور لبنان کے حامیوں نے بڑے پرزور انداز میں اقوام متحدہ سے صہیونی ٹولے کو نکال باہر کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے نائب سربراہ برائے پارلیمانی، قانونی اور بین الاقوامی امور نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی قرارداد کے جواب میں جدید ترین سینٹریفیوج مشینوں سے کام لے رہا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے ترجمان بہروز کمال بندی نے کہا ہے کہ ہم نے یورینیم افزودگی کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی قرارداد کے جواب میں جدید ترین سینٹریفیوج مشینوں سے کام لے رہا ہے۔ بہروز کمال بندی نے کہا کہ محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ انجینئر محمد اسلامی نے ضروری احکامات صادر کر دیے ہیں، اور ہم نے بھی ان احکامات پر عمل درآمد کو بالکل بھی نہیں ٹالا، بلکہ اسی وقت کام شروع کر دیا۔ تمام، گزشتہ ہفتے صدر ایران مسعود پزشکیان نے اپنے پیغام میں پاکستان کی حکومت عوام اور دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دفتر سے جاری ہونے والے تعزیتی پیغام میں کہا گیا ہے کہ میں پاکستان کے علاقے کرم ضلع میں دہشت گردی کے واقعے پر، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے، پاکستان کی حکومت عوام اور دہشت گردی کے سوگوار خاندانوں کو دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ صدر ایران نے کہا کہ دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ماضی کی طرح اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو سنجیدگی سے جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ جمعرات کو پاکستان کے علاقے پارا چنار سے پشاور جانے والی متعدد مسافر گاڑیوں پر مسلح دہشت گردوں کے حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت درجنوں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 47 سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے شیعہ مسلمانوں نے اس واقعے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا اور دہشت گردانہ حملوں کے خلاف جمعے کو نماز جمعہ کے بعد اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ پاکستان کے نمائندہ شیعہ تنظیمی ذرائع نے بتایا کہ تکفیری اور انتہا پسند قوتیں پارا چنار شہر کے شیعہ باشندوں کو نشانہ بنانے کے لیے علاقائی تنازعات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کرم ریجن میں شہریوں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی نمائندہ شیعہ جماعتوں میں سے ایک مجلس وحدت مسلمین نے بھی ایک بیان جاری کر کے پارا چنار شہر کے نہتے شہریوں پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے حکومت ایران نے کرم ایجنسی میں دہشت گردی پر حکومت پاکستان اور شہدا کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر لکھا ہے کہ ہم پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی، کہ جس میں متعدد بے گناہ افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے، شدید مذمت کرتے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے اپنے ایکس پیغام میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دہشت گردی کسی بھی شکل اور صورت میں ہو قابل مذمت ہے، کہا کہ ایران اور پاکستان کا مشترکہ ہدف دہشت گردی کا مؤثر مقابلہ کرنا ہے اور ایران دہشت گردی کی بیخ کنی کے تعلق سے دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون کی تقویت کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ حکومت ایران کی ترجمان نے بھی کرم ایجنسی میں دہشت گردی پر حکومت پاکستان اور شہدا کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں واقع ایرانی سفارت خانے نے بھی کرم ایجنسی میں پارا چنار سے پشاور جانے والے مسافروں کے قافلے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی سے پورے خطے کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ دہشت گردی جہاں بھی اور جس شکل میں بھی ہو وہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہتے مسافروں پر حملہ انتہائی بزدلانہ اور انسانیت سوز عمل ہے، ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اس واقعے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے اور دہشت گردانہ حملے کے خلاف پورے ملک میں مظاہروں اور احتجاجی دھرنوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے انسانی حقوق کے بہانے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری کو منافقانہ عمل اور اسے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے انسانی حقوق کے استعمال کی واضح مثال قرار دیا اور اس کی مذمت کی۔ اسماعیل بقائی نے جمعرات کو کینیڈا، امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور کئی دوسرے مغربی ممالک کی طرف سے جو خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سب سے آگے ہیں اور فلسطینی عوام کی نسل کشی میں صہیونی حکومت کے ساتھی ہیں، اس قرارداد کے پیش کیے جانے کو اس کے ذمہ داروں کی مکاری کی واضح مثال اور حقوق انسانی جیسے اعلی مفہوم کو دوسری قوموں پر دباؤ کے حربے کی حد تک گرا دیے جانے کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کرے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مذکورہ قرارداد کے مسودے کی تیاری اور منظوری میں نسل پرست اسرائیلی حکومت کی شرکت کا ذکر کرتے ہوئے اسے مغرب کے سیاسی و اخلاقی انحطاط کی علامت، اعلی انسانی حقوق کو بے اہمیت قرار دینے اور عالمی اداروں کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک جمہوری نظام کی حیثیت سے اور آئین میں درج اصولی پالیسیوں کی بنیاد پر خود کو انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پابند سمجھتا ہے اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا، اس کی نسلیں مٹ جائیں گی اس قوم سے جو ٹکرائے گا، ٹکرائے گا۔ جس قوم کا رہبر زندہ ہو، جو عزم حسینی رکھتے ہیں گھبراتے نہیں طوفانوں سے، میراث شہادت ہو جن کی کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں ٹکرائے گا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، منافقت دو رخی بہت ہی بری صفت ہے جو شاید وقتی فائدہ تو پہنچا دے لیکن اس کا نقصان دیر پا ہے۔ اس سے انسان کی شخصیت اور عزت اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بدترین بندہ وہ منافق ہے جس کے دو چہرے اور دو زبانیں ہوں، اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی خوب تعریف کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اسے ذلیل اور کر دے، جب بھائی کو کچھ ملے تو حسد کرے اور جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے چھوڑ دے۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، چاہے وہ کسی کافر ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں جس تیزی سے فرقہ اور قبیلہ پرستی بڑھ رہی ہے، اس نے دوسروں کے ساتھ احسان اور نیکی کے سلسلے کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، احشام اللہ کا فرمان ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں، اور نہیں ہر مومن و کافر اور نیک و بد کے لیے ہے، جس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے اسے ویسا ہی بدلہ دینا چاہیے۔ عقل مند انسان کبھی بھی ظاہری خوبصورتی پر نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ باطن پر توجہ دیتا ہے، جبکہ سطحی اور غیر عاقل شخص ظاہر پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ دنیا بظاہر بہت خوبصورت اور لذت آور ہے، لیکن حقیقتاً بہت خطرناک ہے۔ جس نے اس سے دل لگایا اس نے اسے ہلاک کیا۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کا آغاز ایران کے اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ پہلے پیش ہیں روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں۔ گرفتاری کا حکم کافی نہیں، نیتن یاہو کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، رہبر انقلاب اسلامی۔ عالمی برادری اس بات کی اجازت نہ دے کہ غاصب اسرائیلی حکومت قانون شکنی اور جارحیت کو معمول بنا لے، سید عباس عراقچی۔ اسلامی ممالک کی پارلیمانوں کو صہیونی حکومت کے جرائم پر رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ کا بیان۔ اور اب روزنامہ اطلاعات کی کچھ سرخیاں۔ ٹرمپ نے ابھی عہدہ بھی نہیں سنبھالا، لیکن تین ملکوں کو دھمکی دے دی، بغداد پر حملہ کرنے کی صورت میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا، عراق کی اسلامی استقامت کا انتباہ۔ مصنوعی ذہانت سائنسی تحقیقات کے لیے بہت بڑا چیلنج۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پاکستانی اخبار روزنامہ نوائے وقت کی کچھ اہم سرخیاں۔ اسلام آباد میں فوج تعینات، صدر مملکت آصف زرداری کی اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز پر حملے کی شدید مذمت، انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں خوردی چاہتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ رینجرز پر حملے میں ملوث شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے، محسن نقوی۔ ججز کی تقرری، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس دسمبر میں بلائے جانے کا امکان۔ 28 ستمبر کو مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کے ریمانڈ میں 6 روز کی توسیع۔ دوسرا ون ڈے، پاکستان نے زمبابوے کو ایک طرفہ مقابلے میں 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اسرائیل لبنان 60 روزہ جنگ بندی معاہدہ طے، جلد جنگ ختم ہونے کا امکان۔ سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر، جس کا عنوان ہے احتجاج کے اثرات۔ اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے لیے تحریک انصاف کی مارو یا مر جاؤ احتجاجی کال کو اگرچہ ملک گیر سطح پر زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی، تاہم خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی قیادت میں اتوار کو نکلنے والا بڑا قافلہ پیر کو اسلام آباد کے دروازے پر پہنچ گیا، جہاں وفاقی حکومت کے سخت حفاظتی اقدامات کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اسے روکنے کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جن میں دونوں طرف کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، اس کی گاڑیوں کو آگ لگائی اور فائرنگ بھی کی، جس کے جواب میں پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ آخری اطلاعات کے مطابق دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور تشدد آمیز سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر 1,000 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ لوگوں کو تشدد اور غیر قانونی اقدامات پر اکسانے کے الزام میں بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور، سابق صدر عارف علوی، بشرا بی بی اور دوسرے لیڈروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں سی آئی اے بلڈنگ کو گرفتار شدگان کے لیے سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ پولیس پر پتھراؤ کرنے والوں میں اکثریت افغانیوں کی۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ احتجاجی تحریک چلانے کے لیے پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ حکومت اس کی بات نہیں سن رہی ہے، وہ حالات معمول پر لانے کے لیے اپنی سخت شرائط پیش کرے جس میں بانی اور دوسرے لیڈروں اور کارکنوں کی رہائی سب سے بڑا مطالبہ۔ حکومت اس معاملے میں لچک دکھانے کو تیار نہیں، لیکن اس صورتحال کا سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے جو سڑکوں کی بندش اور دوسری پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ملکی معیشت کو پہنچ رہا ہے جو بحالی کے مرحلے میں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاج سے زرعی اور صنعتی شعبوں سمیت ملک کو 190 ارب روپے یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ خاص طور پر دہاڑی دار مزدور سب سے زیادہ متاثر، ان کا روزگار بند ہونے سے غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، سیکورٹی کے مسائل الگ ہیں، خود ملک کی ساکھ بھی خراب ہو رہی ہے۔ حکومت اور سیاسی پارٹیوں کو احتجاجی سرگرمیوں وغیرہ کا ادراک ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کے مطالبات اپنی جگہ اور حکومت کے خدشات بھی درست ہیں، لیکن اس صورتحال کے ملک پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان پر بھی سب کو توجہ دینی چاہیے اور مل بیٹھ کر کوئی ایسا طریقہ وضع کرنا چاہیے جس سے احتجاجی تحریکوں، ہڑتالوں، دھرنوں اور لانگ مارچوں کے عوام و ملکی معیشت کو ہونے والے نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان، ہندوستانی اخبار، روزنامہ قومی آواز کی کچھ سرخیاں۔ بیلٹ پیپر سے انتخاب کرانے کے لیے ہم ملک گیر مہم چلائیں گے، کانگریس صدر کھڑگے کا اعلان۔ ہندوستان کا آئین اب سنسکرت اور میتھلی زبان میں بھی، مودی اور راہل کی موجودگی میں صدر جمہوریہ نے کیا اجرا۔ مہاراشٹرا سی ایم عہدے پر کشمکش، مرکزی وزیر کا بیان، شندے کو اب مرکز بھیجا جائے۔ آئین سچائی اور عدم تشدد کا راستہ دکھاتا ہے، ذات پر مبنی مردم شماری کو عامی امر بنائیں گے، راہل گاندھی کا خطاب۔ بیلٹ پیپر پر انتخابات کی درخواست مسترد، سپریم کورٹ نے کہا۔ ہارنے پر ہی ای وی ایم پر سوال کیوں۔ انتخابی نشان سے متعلق لوگوں میں گمراہی پیدا کی گئی، شرد پوار نے سپریم کورٹ میں اجیت پوار پر لگایا الزام۔ اور سامعین، روزنامہ انقلاب کا اداریہ ہے، ٹرمپ کی صدارت کے کیا اور کیسے اثرات ہوں گے، زیر عنوان۔ آئیے بعض اقتباسات سماعت کرتے ہیں۔ ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں وہ امریکہ کے مفاد میں ہے، اور اس سے پہلے خود ان کے مفاد میں ہے۔ ان کی صدارت میں دنیا پہلے سے بہتر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب تک امریکہ کے صدر نہیں بنے ہیں، وہ منتخب ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اب تک حلف نہیں لیا ہے۔ حلف برداری کو ابھی 7 ہفتے باقی ہیں، لیکن یہ بات پوری دنیا میں موضوع بحث ہے کہ ٹرمپ کی صدارت کے اثرات کیا ہوں گے، آپ کے ملک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آپ کے شہر پر کیا اثرات ہوں گے، آپ کی ملازمت پر کیا ہوں گے۔ مختصر یہ کہ ہر چیز پر کیا اور کیسا اثر پڑے گا۔ امریکی انتخابات سے پہلے اور بعد میں مارکیٹ میں تنزلی دیکھی گئی۔ 5 نومبر کو سکسینس 78,782 پر بند ہوا تھا، اور گزشتہ روز سکسینس 77,136 پر بند ہوا، اور $1 کی قیمت پہلے سے بھی کم رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نظریات کا ایک جائزہ لے لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ مرکنٹائل ذہنیت کے حامل ہیں، یعنی معاشی قوم پرستی میں یقین رکھتے ہیں، جس کا مقصد مختلف ٹیکسوں کے ذریعے اپنے ملک کی معیشت کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ زیادہ ٹیکس اور محصول عائد کر کے ہی امریکیوں کے مفاد کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے متنبع بھی کیا کہ وہ امریکہ میں درآمد کی جانے والی اشیاء پر زیادہ ٹیکس لگائیں گے، بالخصوص وہ چیزیں جو چین سے درآمد کی جائیں گی۔ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں چین کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ 2021 میں $352 بلین، 2022 میں $382 بلین اور 2023 میں $279 بلین اور ستمبر 2024 تک $217 بلین تھا۔ امریکہ کی دولت مند آبادی کو چینی ساز و سامان کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہے، جن میں کپڑوں سے لے کر الیکٹرانک سامان اور مشینری تک شامل ہیں۔ ٹیکس کی بلند شرحوں کے سبب امریکی صنعت اور صارفین کی قیمتیں بڑھیں گی، اس سے افراط زر میں اضافہ ہوگا، امریکی فیڈرل ریزرو کو شرح سود میں اضافہ کرنا پڑے گا جس میں وہ گزشتہ 2 سال سے تخفیف کرتا آ رہا ہے. دوسری طرف چین کو اپنے یہاں روزگار برقرار رکھنے کے لیے پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا. امریکی محصولات کی وجہ سے چین اپنی ان مصنوعات کو جو امریکہ میں برآمد کی جانی تھی دوسرے ممالک میں کھپانے پر مجبور ہوگا. اس طرح کی چینی مصنوعات پر ہندوستان میں پہلے ہی سے کئی طرح کے ڈیوٹیز عائد ہیں. امریکہ کے ذریعے ٹیکسوں کی شرح میں اضافے سے دیگر کئی ممالک میں بھی انتقاماً محصولات کی شرحوں میں اضافہ کریں گے جس سے عالمی تجارت پر یقیناً اثرات مرتب ہوں گے. ہندوستان اور دیگر ممالک میں مالیاتی خسارے کے تعلق سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اور اسے قابو میں کرنے کے طریقے تلاش کیے جاتے ہیں, جبکہ امریکہ میں اس پر کم ہی بات ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے خسارے میں بھی پیسہ لگاتا ہے, یعنی نہ صرف اس کی تلافی کرتا ہے بلکہ اس سے منافع حاصل کرتا ہے. کئی ممالک جن میں چین بھی شامل ہے امریکی ٹریزری بانڈ خریدتے ہیں. 21,000 بلین ڈالر امریکہ کا مجموعی قومی قرض ہے جس میں سے ان میں سے بانڈ کی شکل میں چین 1,170 بلین ڈالر کا مالک ہے. لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ امریکہ کا مالیاتی خسارہ بڑھنے پر مہنگائی کافی بڑھ جائے گی, نتیجتاً شرح سود میں اضافے سے سرمایہ کا الٹا بہاؤ شروع ہو سکتا ہے اور ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک سے سرمایہ باہر جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے. نتیجتاً ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید کمزور ہوتا جائے گا. اور سامعین لیجیے, اب اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ, عزیز سامعین, پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک جامع اور کامل پروگرام پیش کیا ہے. اسلامی تعلیمات میں بچوں کی نشو و نما اور تربیت کے بارے میں 3 چیزوں پر کافی تاکید کی گئی ہے. والدین بچوں کے خصوصیات, ان کی روحانی اور نفسیاتی ضروریات کو ان کے نرم و نازک مزاج اور جسم کے تقاضوں کے مطابق پورا کر کے انہیں سعادت و سلامتی کی جانب رہنمائی کر سکتے ہیں. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم 7 سال سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ برتاؤ اور ان کے حالات کا جائزہ لیں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین, عام طور پر بچے 7 سال کی عمر میں زندگی کے نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر ہوا ہے کہ اسی عمر میں بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول کے نام پر ایک چھوٹے سے معاشرے کے اراکین میں شامل ہو جاتے ہیں. اسکول اگرچہ بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی دنیا ہے لیکن بہت ہی اہم اور کارساز ہے. بچے اب اسکول میں اس طرح سے ناز و نخرے نہیں کر سکتے جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر کیا کرتے تھے. اسکول کا ماحول تعلیم, تحرک اور مقابلے کا ماحول ہے. بچے اپنے اساتذہ کی صحیح کوششوں سے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر آگے بڑھتے ہیں اور کافی حد تک ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے. درحقیقت اس دور میں بچوں کی صلاحیتوں کی شناخت کی ذمہ داری اسکول اور گھرانے پر عائد ہوتی ہے. اکثر والدین کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسا چاہیں گے تربیت دیں گے اور ان کی پرورش کریں گے, جبکہ اس بارے میں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بچوں کی تربیت ان کی فطرت اور صلاحیتوں کے عین مطابق ہونی چاہیے, کیونکہ ماں باپ کی آرزو اور بچوں کی صلاحیتوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ والدین بچوں کی تربیت ان کی صلاحیتوں کے مطابق کریں. بچوں کی 7 سال سے 14 سال کی عمر میں ایک اہم مسئلہ ان کے والدین کی اطاعت نہ کرنا ہے. بہت سے والدین اس دوران اپنے بچوں کی نافرمانی اور سرکشی سے پریشان رہتے ہیں. حالانکہ والدین کو ہر چیز سے پہلے بچوں کے اندر پائے جانے والے ان کے حرکات و سکنات کے اسباب پر توجہ دینی چاہیے. اگر بچہ اپنے لڑکپن میں والدین کی اندھی اطاعت کرنے کا عادی ہو اور ماں باپ کے حکم پر بغیر کسی چون و چرا کے عمل کرتا ہو تو آگے چل کر یہ بچہ مستقل اور آزاد ہو کر زندگی نہیں گزار پائے گا اور نہ ہی مستقبل میں وہ صاحب فکر بن سکے گا۔ بچوں کی صحیح تربیت یہ ہے کہ والدین بچوں کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنے نظریات کو بیان کریں اور مستقل طور پر اپنی فکر کو بروے کار لائیں تاکہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور وہ اپنے طور پر ایک عقل مند اور صاحب فکر انسان بن سکیں اور زندگی کے نشیب و فراز میں صحیح راہ اختیار کریں۔ سامعین، بچوں کی شخصیت کے تحفظ کے ساتھ ہی والدین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے بچوں کے ساتھ ایک عاقل و بالغ فرد کی طرح پیش آنا چاہیے اور ان کے جذبات سے ہرگز نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ بچے ہر اس شخص سے بھاگنے لگتے ہیں جو ان کے جذبات کو درک نہیں کر پاتا اور نہ ہی وہ ایسے کسی شخص کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ البتہ بچے جب یہ احساس کرنے لگتے ہیں کہ والدین ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے کاموں میں ان سے ہمیشہ صلح و مشورہ کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کی عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ 7 سال سے 14 سال کی عمر کے بچے اکثر و بیشتر غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے اسکول کے کام میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں سے آگاہ بھی نہیں ہوتے، تو ایسے موقع پر والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انہیں ان کی غلطیوں سے آگاہ کریں۔ بچوں کی تنبیہ یا مار پیٹ کی نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی تربیتی مسائل کے ماہرین اس کو پسند کرتے ہیں، بلکہ تربیتی مسائل کے ماہرین نے تنبیہ اور مار پیٹ کے منفی اثرات سے ہمیشہ خبردار کیا ہے۔ تنبیہ اور مار پیٹ سے نہ صرف بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ آگے چل کر بچے کی شخصیت پر اس کے دیر پا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 7 سال سے 14 سال کے بچوں کو قید کرنے یا ان کی مار پیٹ کرنے سے ان پر بہت ہی غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کسی غلطی یا شرارت پر آپ اپنے بچوں کی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو انعام دینے کا جو آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اور یا اس کو کوئی چیز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے فی الحال اس کو محروم کر دیں۔ اس سلسلے میں روایات میں آیا ہے کہ ایک دن ایک شخص مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنے بچے کی شکایت کی، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو مت مارا کرو، بلکہ تم اسے تہذیب یافتہ اور مؤدب بنانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری یہ ناراضگی زیادہ طول نہ پکڑے۔ بنابراہ بچوں کے گھر والے اور اساتذہ اگر ان کے سن و سال کے اعتبار سے ان کے مسائل کے بارے میں مناسب معلومات رکھتے ہوں اور بچے کی عمر میں اس کی شرارت اور ہٹ دھرمی اور دیگر مسائل پر توجہ رکھیں تو ان کی بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ سامعین، اور آئیے پروگرام کے اس حصے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے مولانا وزیر علوی کی گفتگو سنتے ہیں۔
مشہور معروف پیغمبر کا فرمان ہے، اکرم اولادکم و احسن آدابکم، کہ اپنے فرزندوں کو، اپنی اولاد کو، ان کو عزت دو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ، اچھی تربیت کرو ان کی تربیت کے حوالے سے، کہ آیا اس زمان میں بچے کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، تادیبی سزا دینا بچے کو؟ یہ آج کل کے دور کا تو بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے، اور اس میں عام جو ماہرین ہیں وہ افراط و تفریط کا شکار ہوئے ہیں. بعض نے تو کہا کہ سرے سے تنبیہ کے اصل مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں اصل بچے کو کسی قسم کی تنبیہ دینا ہی جائز نہیں ہے، ان کی سزا دینا ہی جائز نہیں ہے صورت، اور اسے آزاد چھوڑا جائے، جو چاہے سو کرے. اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اصل یہ کہ تنبیہ خود ایک نظام تربیت کا ایک حصہ ہے، اور بعض کا تو ضرورت ہوتا ہے کہ رشد دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، اسے صحیح لائن میں لے جانے کے لیے تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، تنبیہ کو اپنایا جائے اور وہ تنبیہ کو اس کا ایک لازمی جز سمجھتے ہیں. لیکن دین اسلام جو ہے یہ الامر بین الامرین، یعنی میانہ روح ہے، اعتدال ہے دین کے اندر. اسلام نے تنبیہ پہ نہیں زور دیا بلکہ دوسری چیزوں پہ زیادہ زور دیا. بتائیے، ایسا نہیں کہ تنبیہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے اسلام نے. اسلام جو ہے وہ تنبیہ سے پہلے وہ کہتا ہے کہ والدین بہترین دوست ہیں بچے کے، وہ بچے کو باور کرائیں، یقین کرائیں کہ وہ بچے کی فلاح چاہتے ہیں، بچے کی سعادت چاہتے ہیں، دنیا کی سعادت بھی، آخرت کی سعادت بھی. اور وہ بچہ یہ ذہن میں بچے کے بیٹھ جائے کہ میرے سب سے اولین اور بہترین دوست میرے والدین ہیں، جو مجھے کسی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اس کے لیے اس کے تشویق کے راہ کو اپنائیں، یعنی کوئی اچھا کام کرے اسے آفرین کہیں، کہیں اگر کوئی اشتباہ کرتا ہے، کوئی غلط کام قدم اٹھاتا ہے، وہاں سے ذرا اسے سمجھائیں کہ ہاں یہ کام اچھا نہیں ہے. جیسے ہم چھوٹے بچے کو وہ روکتے ہیں کہ یہ آگ ہے، یہ جلا دیتی ہے، اسے بچایا جائے، اور یہ چیز اچھی ہے، اسے کھیلا جائے، استعمال کیا جائے. کیونکہ بچہ تو نہیں جانتا کہ یہ چیز بری ہے میرے لیے، یہ اچھی ہے، اسے سمجھانا پڑتا ہے. اس سے گناہ کے بارے میں، بری عادت کے بارے میں سمجھانا جاتا ہے کہ یہ عادت بری ہے، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے انسان کی اپنی روح پر غلط اثر پڑتا ہے. اور یہ بڑے محبت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ. اسلام نے تنبیہ کو آخری حربہ جو ہے، آخری روش کے جو ہے وہ وانوانے اس کے لیا ہے کہ جس وقت ہاں دیکھیں کہ ہماری محبت، ہماری دوستی، شفقت، سارے تمام کے تمام جو اسلام نے اصول بتائے تھے، تمام کے تمام جو ماہرین نے، ماہرین نفسیات نے ذکر کیے تھے، سائیکالوجی کا ویسے استعمال کر چکے، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھا، تو اس وقت اسلام کہتا ہے کہ ہاں تنبیہ کی جائے. تنبیہ بدنی بھی اگر جو اسلام نے کہا دیا تو اس حد تک کہ اس کے جسم کو، اس کے کسی اعضاء کو نقصان نہ پہنچے.
سامعین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے مولانا وزیر علوی کی گفتگو آپ نے سنی، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا.
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس آپ سے مخاطب ہے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اگلے مرحلے میں خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی، سیکورٹی اہلکاروں پر شرپسندوں کے حملے، فوج طلب کر لی گئی. غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کا دنداں شکن جواب، مناسب وقت پر دیے جانے کی منصوبہ بندی مکمل. ملک کے اعلی فوجی کمانڈروں سے مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری کا خطاب. غاصب صہیونی حکومت کے جرائم اور مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کے معمول کی بات بن جانے کی بابت ایرانی وزیر خارجہ کا سخت انتباہ۔ مقبوضہ جولان علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے الفوران فوجی اڈے پر حزب اللہ کا پہلا میزائل حملہ۔ اور ہندوستان میں یوم آئین، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر مرمو کا خطاب۔ سامعین، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ڈی چوک پر رینجرز اور پی ٹی آئی کے مظاہرین کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اسلام آباد میں تمام اہم عمارتوں پر فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ انتشاریوں اور شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا بانی پی ٹی آئی سے کچھ دیر میں ملاقات اور بانی پی ٹی آئی کی بشرا بیوی سے فون پر بات کروائے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اشارہ ملنے کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت سنگ جانی پر دھرنے کے لیے رضامند ہے۔ بشرا بیوی گزشتہ روز سے سنگ جانی کے بجائے ڈی چوک جانے پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ دریاسنا وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات آنے تک ہم ڈی چوک سے آگے نہیں جائیں گے۔ اسلام آباد میں کمپلیکس چوک پر کارکنوں سے خطاب میں وزیر اعلی خیبر پختونخوا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن رہنے کا درس دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات آنے تک ڈی چوک سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا سے آنے والے پی ٹی آئی قافلوں کے شرکا اسلام آباد کے ریڈ زون پہنچے، جہاں ان کی مختلف مقامات پر پولیس سے جھڑپیں ہوئیں جو بدستور جاری ہیں۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس سے شیلنگ کی جا رہی ہے، جبکہ مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس پر شیلنگ اور پتھراؤ کیا گیا ہے۔ ڈی چوک پہنچنے والے پی ٹی آئی کے 200 سے زیادہ کارکنوں کو رینجرز نے پیچھے دھکیل دیا ہے، جبکہ بشرا بیبی اور گنڈاپور جنہا ایوینیو پر 7th ایوینیو کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پر چند افراد نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 3 رینجرز اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا گیا اور شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ سیکورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شرپسندوں کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج اور حکومت کی جانب سے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے راستوں کی بندش سے اسلام آباد کی 5 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ریاست کے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، ریاست کا صبر ختم ہونے کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ ہماری دفاعی پالیسی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر استوار ہے، اور صہیونی حکومت کی جارحیت کا دنداں شکن جواب مناسب وقت پر دیے جانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے اعلی کمانڈروں سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایران کو حالیہ جارحیت کا نشانہ بنانے میں صہیونی حکومت نے ایران کی ریڈ لائنوں کو عبور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران کی مسلح افواج اپنی عرضی سالمیت کے دفاع میں اجلت پسندی اور لیت و لال سے ہٹ کر مناسب وقت پر منہ توڑ جواب دے کر دشمن کو پشیمان کر دیں گی۔ جنرل محمد باقری نے وعدہ صادق 1 اور وعدہ صادق 2 نامی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں میں نوعیت اور ٹیکٹک پر خصوصی توجہ دی گئی، اور صہیونی حکومت اپنی تمام تر جارحیت و کوشش کے باوجود غزہ اور لبنان میں کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی وزیراعظم نے جنگ غزہ کا مقصد حماس کو تباہ اور قیدیوں کو آزاد کرانا اعلان کیا تھا، مگر وہ ناکام رہے اور صرف رہائشی مکانات و بنیادی تنصیبات کی تباہی اور عام شہریوں کے قتل عام کے سوا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ہنگامی نشست سے خطاب میں فلسطین کی صورتحال اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم، نیز مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام کے معمول کی بات بن جانے کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پیر 25 نومبر کی شام اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں کی نشست سے خطاب میں مغربی ایشیا کی تازہ صورتحال کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف بیان کیا۔ اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی یہ ہنگامی نشست مقبوضہ فلسطین میں انسانی صورتحال کے موضوع پر منعقد ہوئی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس نشست سے خطاب میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کی وسیع وحشیانہ جارحیتوں اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی پر کچھ نہ کیے جانے کی وجہ سے اقوام متحدہ کی ساکھ اور حیثیت پہلے سے زیادہ مخدوش ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت کی قانون شکنی اور جارحیت عام بات بن جائے۔ سید عباس عراقچی نے غزہ میں 14 مہینے سے جاری مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کو سرزمین فلسطین پر سامراج کے 80 سالہ نسلی تصفیے کا تسلسل قرار دیا جو سرزمین فلسطین پر وسیع قبضے اور اپارتھائیڈ کی شکل میں جاری ہے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 میں کسی بھی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کی جائے گی۔ لبنان میں ممکنہ جنگ بندی کے امکان پر مبنی رپورٹوں کے بعد لبنان کی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے سربراہ محمد راد نے سلامتی کونسل میں قرارداد 1701 میں تبدیلی کی مخالفت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ ایسے ہر فارمولے کو قبول کرے گی جو ملک کو دشمن سے لاحق خطرات اور دھمکیوں سے محفوظ رکھے۔ لبنانی پارلیمنٹ میں استقامت سے وفاداری نام کے گروپ کے سربراہ محمد راد نے اس سلسلے میں زور دے کر کہا کہ ہم ہر اس فارمولے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو ملک کو صہیونی حکومت کی دھمکیوں اور خطرات سے محفوظ رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بالواسطہ مذاکرات کے نتیجے کے منتظر ہیں اور کوئی بھی عقل مند قرارداد 1701 میں کسی بھی طرح کی تبدیلی قبول نہیں کرے گا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے فلسطینی شہداء کی تعداد مزید بڑھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء غزہ کی تعداد 44,249 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے تازہ جارحیت میں 3 بار وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا جن میں 14 افراد شہید اور 108 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح اب غزہ کے شہداء کی تعداد بڑھ کر 44,249 ہو گئی ہے جبکہ 104,746 دیگر فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر جنگ گیلنٹ کو جنگی اور انسانیت سوز جرائم کے ارتکاب کا مجرم قرار دیتے ہوئے ان دونوں دہشت گردوں کو گرفتار کیے جانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے شام کے مقبوضہ علاقے جولان میں غاصب صہیونی حکومت کے الفوران فوجی اڈے پر پہلی بار میزائل حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے بتایا ہے کہ مقبوضہ جولان میں الفوران ملٹری بیس شام کے مقابلے میں صہیونی فوجیوں کا ایک اہم اڈا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ ایک دن میں مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے مراکز پر 350 سے زیادہ میزائل فائر کیے گئے جن میں سے 17 میزائل تل ابیب پر گرے ہیں اور ان میزائل حملوں کے نتیجے میں 40 لاکھ صہیونی آباد کار پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ حزب اللہ نے بتایا کہ اس کے مجاہدین نے جنوبی لبنان کے شہر الخیہ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے جمع ہونے کے ایک مرکز پر بھی کئی راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا ہے کہ جنوبی لبنان کے شما گاؤں کے مغرب میں صہیونی فوجیوں کا ایک مرکبہ ٹینک ایک گائیڈڈ راکٹ کا نشانہ بن کر تباہ ہو گیا اور اس پر موجود سبھی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں صہیونی حکومت اور اس کی فوجی گاڑیوں پر تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے شمال میں بیت اللاہیہ میں طیبہ مسجد کے قریب ایک مکان میں صہیونی پیدل فوجی اہلکاروں کے اجتماع کو نشانہ بنایا گیا جس میں کئی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے الحطبیہ میں صہیونی حکومت کے ایک مرکبہ ٹینک کو بھی الیاسین 105 قسم کے میزائل سے نشانہ بنایا۔ القسام اور قدس بریگیڈ نے مشترکہ طور پر نتظارین میں صہیونی حکومت کے ایک ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع نے بھی جبالیہ کیمپ اور بیت اللاہیہ میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان لڑائی جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ صہیونی ذرائع نے ایک اسرائیلی فوجی کی ٹانگ کٹی تصویر نشر کی ہے جبکہ ایک اور فوجی اہلکار جو صہیونی ٹینک میں پھنس گیا تھا باہر نکالنے کی کوشش کے دوران شدید زخمی اور خونریزی ہونے کی تصویر نشر کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں برطانیہ کی مستقل مندوب نے غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف جنگ میں لندن کی جانب سے اسرائیلی حکومت کی بھرپور حمایت کے باوجود کہا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال ناقابل قبول ہے اور ہمیں غزہ اور لبنان کی جنگوں کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنا چاہیے۔ برطانیہ اس وقت اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل کا سربراہ ہے اور اقوام متحدہ میں اس ملک کی سفیر باربارا وڈ وارڈ نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے بعض علاقوں میں قحط اور بھکمری پھیل سکتی ہے اور سردیوں میں ناقابل تصور مشکلات جن کا بچوں سمیت لاکھوں عام شہریوں کو سامنا ہے مزید بڑھ جائیں گی۔ باربارا وڈ وارڈ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے پاس انسان دوستانہ امداد روکنے کا کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں غزہ کے عام شہریوں کو مزید بہتر تحفظ فراہم کرنے اور وہاں خدمات فراہم کرنے والے اقوام متحدہ کے کارکنوں کو سیکورٹی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل کے برطانوی سربراہ نے کہا کہ فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور قیدیوں کی جلد سے جلد رہائی اس امر کے عملی جامہ پہننے کا بہترین راستہ ہے۔ اقوام متحدہ میں برطانوی مندوب نے کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں کو مدد فراہم کرنے والی اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا کے سلسلے میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی قراردادیں نہایت تشویشناک ہیں اور ان سے غزہ میں تمام انسان دوستانہ کارروائیاں اور غرب اردن میں حفظان صحت اور تعلیم سے متعلق ضروری خدمات کو سخت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جنوبی افریقہ نے ایک بار پھر فلسطین اور لبنان میں جنگ بندی اور منصفانہ نیز پائیدار امن کے قیام کے لیے سیاسی عمل کے آغاز کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطینی عوام سے اقوام متحدہ کے عالمی یوم یکجہتی کی 47ویں سالگرہ کی مناسبت سے جنوبی افریقہ کے ایک بیان میں آیا ہے کہ جنوبی افریقہ ایک بار پھر صہیونی حکومت کو مخاطب کر کے اعلان کرتا ہے کہ امن کے حصول کا واحد راستہ صرف دو مملکتوں کا قیام ہے جس میں اسرائیل فلسطینی مملکت کے ساتھ مستقل طور پر بین الاقوامی امن و صلح کے زیر سایہ گزارا کر سکتا ہے۔ اس بیان کے ایک اور حصے میں آیا ہے کہ مسئلہ فلسطین جو 75 برس سے حل نہیں ہو سکا ہے مشرق وسطی میں کشیدگی کی وجہ بنا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی یوم یکجہتی ہمیں اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ فلسطینی عوام کی افسوسناک صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور یہ کہ جنوبی افریقہ فلسطینی عوام کے ساتھ دوستی اور ہمدردی نیز یکجہتی اور مضبوط بندھن جاری رکھنے کے اپنے اعلان کا پابند ہے۔ آج ہندوستان میں یوم آئین منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں یوم آئین کی مناسبت سے دارالحکومت نئی دہلی سمیت ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے ہندوستانی پارلیمنٹ کی قدیم عمارت میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ یوم آئین کی مناسبت سے ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس صدر مرمو کے خطاب سے شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں آئین بنانے والوں کو یاد کیا اور ملک میں قومی اتحاد و یکجہتی کی تقویت میں آئین کے کردار پر زور دیا۔ صدر ہندوستان نے آئین کے احترام، پابندی اور تحفظ پر بھی زور دیا۔ اجلاس سے خطاب میں اسپیکر لوک سبھا اوم برلا نے اراکین پارلیمان سے کہا کہ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں اتفاق یا اختلاف کا اظہار وقار اور احترام کے ساتھ کریں۔ ہندوستان میں یوم آئین کی مناسبت سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ایسی حالت میں طلب کیا گیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے اتحاد کی حکومت پر آئین کو پامال کرنے کے الزامات لگاتی رہی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں مرکزی حکومت کے بنیادی اقدامات کو آئین کی روح کے منافی قرار دیتی ہیں اور کئی بار آئین بچاؤ تحریک کی کال بھی دے چکی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں حکومتی جرگے کی کوششوں سے فریقین کے جنگ بندی پر آمادہ ہونے کے باوجود مختلف علاقوں سے دو طرفہ فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کرم ضلع کے حکام نے بتایا ہے کہ لوئر کرم میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر منقسم قبائل کے درمیان کل رات بھر ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور چار زخمی ہو گئے، جس سے چند روز سے جاری فائرنگ کے نتیجے میں اموات کی تعداد 75 تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے تسلیم کیا ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے 7 روزہ جنگ بندی کی شرائط کی پاسداری کے لیے اقدامات کیے ہیں، جن میں ایک جانب سے 5 یرغمالی خواتین کی رہائی اور دوسری جانب سے 2 لاشوں کی واپسی شامل ہے۔ واضح رہے کہ یہ جھڑپیں جمعرات کے روز لوئر کرم میں پارا چنار سے پشاور جانے والی مسافر گاڑیوں کے قافلے پر حملے کے بعد شروع ہوئیں، جس کے نتیجے میں 50 کے قریب افراد شہید ہو گئے تھے۔ اتوار کے روز بیرسٹر سیف نے کہا تھا کہ فریقین نے ایک ہفتے کی جنگ بندی، یرغمالیوں کے تبادلے اور لاشوں کی واپسی پر اتفاق کر لیا ہے۔ پاک افغان سرحد پر سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان افغان سرحد سے خوراجی گروپ نے دراندازی کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے حسن خیل ضلع سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ فوجی ترجمان نے مزید بتایا کہ پاکستان مستقل عبوری افغان حکومت سے کہتا رہا ہے کہ مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنایا جائے۔ امید ہے کہ افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، عقلمند انسان کبھی بھی ظاہری خوبصورتی پر نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ باطن پر توجہ دیتا ہے۔ جبکہ سطحی اور غیر آخر شخص ظاہر پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، دنیا بظاہر بہت خوبصورت اور لذت آور لیکن حقیقتاً بہت خطرناک ہے۔ جس نے اس سے دل لگایا اس نے اسے ہلاک کیا۔ دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، بظاہر ہاتھ لگانے میں تو نرم و ملائم محسوس ہوتی ہے، لیکن جس کے اندر زہر قاتل پوشیدہ ہوتا ہے، صاحبان عقل اس سے بچتے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں سے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک اور جگہ دنیا کی بے رخی کی مثال دیتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا نیلی آنکھوں والی حسین عورت کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی. آپ نے سوال کیا، تو نے کتنی شادیاں کی؟ کہا بہت ساری. فرمایا، کیا سب نے تجھے طلاق دے دی؟ کہا نہیں، بلکہ میں نے ہی سب کو ہلاک کر دی. سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تیرے باقی شوہروں پر کہ وہ گزشتہ لوگوں سے